مورخا 4 ربیع الاول شریف 1425 ہجری مطابق 23 اپریل سن 2004 عیسوی 25واں پارہ سورہ جاتیہ شریف شروعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا بها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. فبشره وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ سورہ جاتیہ شریف، یہ لفظ جاتیہ اسی سورت کے اندر آیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے وطغا کل امت جاتیہ، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے زانو کے بل گرے ہوئے، یعنی جسون کے معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گر جانا، خوف زدہ ہو کر کے۔ اسی سے اس آیت کو لیا گیا ہے، اس کے معنی ہے گھٹنوں کے بل گر جانا۔ الف بیتے سے نہیں بولتے حضرت علی بھائی، سا الف با تا سا بولتے، سا جاتیا۔ اس میں یہ سورہ مکی ہے، اس کا ایک نام سورہ شریعہ بھی ہے۔ بعض مفسرین کے قول کے مطابق آیت نمبر 14 قل للذین آمنوا یغفروا للذین، یہ آیت مدنی ہے اور بقیہ پوری سورت مکی کہتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں وہ بھی مکی ہی ہے۔ اس میں کل 4 رکوع 37 آیتیں، یعنی 37 آیتیں اور 488 کلمے، 488 ورڈز اور 2191 حروف ہیں، یعنی 2190 لیٹرز اس سورت کے اندر ہے۔ اس سے پہلے کی سورہ دخان، اس سے پہلے کی سورہ زخرف، اس سے پہلے کی سورہ شورا، یہ جتنی سورتیں گزری ہیں یہ سب ایک منظر نامے میں اتری ہیں، اور ان میں پورا خطاب اہل مکہ ہی کی طرف ہے۔ اہل مکہ کی زیادتیاں، مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگوں کی مسلمانوں پر زیادتیاں، ظلم، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستانا، اپنے غلط اور باطل عقیدے کو جو ہے امپروو کرنے کے چکر میں مسلمانوں کو سخت قسم کی تکلیف دینا، پورا منظرنامہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن گفتگو شروع ہوئی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سے۔ اب دیکھیں سورہ دخان شریف کا بھی اسلوب بیان بالکل یہی ہے، والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، وہاں بھی قرآن کے اترنے ہی کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے اور یہاں بھی قرآن کے اترنے ہی کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اہل مکہ کا نظریہ قرآن مقدس کے بارے میں بہت ہی سخت قسم کا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت کریمہ بھی والکتاب المبین انا جعلناہ قرآن عربی سے ہے، اندازہ لگا لیجیے۔ اور سورہ شورا شریف کا انداز بھی تقریباً یہی ہے، کذالک یوحی الیک، کہ اللہ ایسی تمہارے اوپر وحی فرماتا ہے۔ تو یہ 4 سورتیں مسلسل قرآن کی صداقت و حقانیت ہی کو پہلے پہلے بیان کر رہی ہیں۔ آپ کو بتاؤں بلاغت کا طریقہ، بلاغت یعنی لٹریری ویلو جو کلام کی ہوا کرتی، اس کے لحاظ سے سوال کرنے والے کا سوال یا انکار کرنے والا کا انکار جتنا سخت ہوگا، اس کے مقابل میں جواب دینے والے کا کلام اتنا ہی موقت ہوتا چلا جاتا ہے۔ موقت مینس امفسائزڈ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا آپ انکار کرو گے کلام کو اسے امفسائز کرتا چلا جائے اللہ تعالیٰ۔ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ نہیں میں نہیں دیکھا ہے، سادہ سادہ کلام۔ نہیں جی تم نے بالکل دیکھا ہے۔ نہیں نہیں بالکل نہیں دیکھا ہے۔ تاکہ بڑی
میں کہہ رہا ہوں یقیناً بالکل تم نے دیکھا ہے, یقیناً بالکل. پھر تاکہ ڈالی نہیں نہیں قسم خدا کی بالکل نہیں دیکھا ہے, قسم خدا کے لیے آیا. تو کلام یہ بلاغت ہے, یہ اصول ہے, لٹریری ویلو ہے کلام کی. جس قدر ان کا اعتراض بڑھتا گیا قرآن انتسائز کرتا چلا گیا. چار چار صورتیں ابتدائی میں قرآن مقدس کا کیوریفیکیشن کر رہی ہے. اس سے محسوس ہوتا ہے, اب اندازہ لگائیں کہ بلاغت و فصاحت کے لحاظ سے ان کی صورتحال یہ تھی کہ پوری دنیا ان کے سامنے یقین گھٹنا دیکھتی تھی. ان کا کلام, ان کے کلام کی ادبی حیثیت, لٹریری ویلو ایسی تھی کہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ ان کے مقابل کھڑا ہو جائے. لکھ کر کے اشعار کعبے کی دیواروں پر لٹکا دیتے تھے کہ تمہارے اندر گٹس ہے تو اس کا جواب لکھ کر کے لاؤ. یہ تھا, یعنی اتنے فصیح الفاظ استعمال کرتے تھے کہ طاقت ہے تو ہم نے جو لکھا ہے اس کا جواب لکھ کر کے لاؤ. تو قرآن نے اس کو بھی چیلنج کیا, تم کہہ رہے ہو اس کا جواب لکھ کر کے لاؤ, ہم تم سے بڑی بات نہیں کر رہے ہیں, تمہارے پورے پورے قصیدے ڈھائی ڈھائی ہزار اشعار کے, ان کے مقابل میں قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے مقابل میں چھوٹی سی سورت بنا کر کے لاؤ, چلو آؤ مقابلہ کر لو. اب یہ قرآن امفسائز کر رہا ہے یہاں پہ کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ایک ایک ورڈ, وقت نہیں ہوتا ورنہ میں صرف ایک آیت کی تشریح 45 ورڈ کرتا, صرف ایک آیت کی, لیکن وقت نہیں ہوتا مجھے ختم کرنا ہے. تنزیل, جانتے ہیں کلام عربی میں جب کسی کلام کی حیثیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے تو کلام عربی میں ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں باب تفعیل. یہ باب تفعیل ہے, اس پہ وہ بھی ہو سکتا تھا حامیم نزل الکتاب من اللہ العظیم, کتاب اتری اللہ حکمت والے غالب حکمت والے کی طرف, لیکن تنزیل لایا گیا تفعیل. اور تفعیل کی خاصیت جس کو مزید فی بولتے ہیں, یعنی ایسے وربس کے وہ حروف کہ جو ریڈیکل لیٹرز سے زیادہ ہوا کرتے تھے. کلام عربی کی خاصیت ہے کہ اس میں ریڈیکل 3 لیٹرز ہوتے ہیں صحیح, جو مادے کے ہوتے ہیں. ان مادے سے جتنے بھی جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا کلام کی تاکید, کلام کی ویلو بڑھتی چلی جائے گی. نو پڑھ لیجیے تھوڑا سا, نون زا لام, یہ اس کے ریڈیکل لیٹرز ہیں, ہے نا. اب اس کو آپ لائیے انزلا میں الف بڑھ گیا, اور تنزیل میں لائیے کتنے روپ پڑے, تا نون زا یا لام, 3 کے بجائے 5 ہو گئے. تو دو حروف کی ذاتی کلام میں معنی کی ذاتی پر دلالت کر رہی ہے کہ تنزیل میں جب نزلہ کے معنی کو تنزیل میں لے کر کے آئیں گے تو اس کی حیثیت بہت بڑھ جاتی ہے. تنزیل کتاب, یہ کتاب جو اتر رہی ہے من اللہ, کس کی طرف سے ہے, کلام پورا ہو جانا چاہیے تھا من اللہ, ختم ہو گئی بات, مگر نہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ دو ایٹریبیوٹس قرآن بیان کر رہا ہے, العزیز الحکیم کی طرف سے. پھر 99 ایٹریبیوٹس آف اللہ تبارک تعالیٰ میں سے کسی بھی صفت کو استعمال کیا جا سکتا تھا. تنزیل الکتاب من اللہ الغفار, من اللہ الرؤوف, من اللہ الہادی, کچھ بھی مگر العزیز الحکیم. عزیز اس کو کہتے ہیں کہ جو مکمل تسلط اور غلبہ رکھتا ہو, اس کے نیچے ہر چیز چھپی ہوئی, کائنات کی عزیز اس کے سامنے چھپی ہوئی. اور حکیم اسے کہتے ہیں جو ہر شے کی گہرائیوں کو اس کے تمام خصوصیات و خواص کے ساتھ جانتا ہے, اور وہی دراصل اس کی خاصیت کو کمہ کو پہچان کر کے اس کا مطلب جانتا ہے. اللہ تو عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے, اب وہ اتنا غلبے والا ہے کہ اس کے مقابل کوئی کلام دے کر کے آؤ دب گئے, اور وہ اتنا دانائے راز ہے, اتنا حکیم ایسا دانائے راز ہے کہ قرآن کے ایک ایک نقطے میں سمندر موجود ہیں. تم کلامیں اپنے لٹریری کلام کو تو لا سکتے ہو, لیکن کلام عربی, کلام قرآن مقدس کے اندر جو نقطوں, زبر, زیر, پیش, جزم و سکون, لفظوں کی ترتیب کے اندر جو روحانیت جو گہرائی جو گیرائی جو معنویت ہے وہ تو نہیں لا سکتے ہو تم, وہ نہیں لا سکتے ہو.
تو یہ قرآن ہے اور اس پر تم انکار کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہو گئی بات. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین,
بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. دیکھو آیت نمبر 3 میں لآیات للمؤمنین ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 4 میں آیات لقوم یوقنون ہے, آیت نمبر 5 میں آیات لقوم یعقلون ہے اور آیت نمبر 13 میں لآیات لقوم یتفکرون ہے. ایک ہی بات کو کہنا ہے لیکن کہیں مومنین, کہیں یوقنون, کہیں یعقلون, کہیں تفکرون. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے جس کو عربی زبان جان آتی ہے وہ اس کی لذتوں سے آشنا ہے. کہتے ہیں ایک تو یہ کہ کلام کی جو بلاغت تھی اس کی لذت کو بڑھانے کے لیے بات پیش کی گئی ہے. کہتے ہیں کلام کو جس قدر بھی پیش کیا جائے جب بدل دیے جاتے ہیں الفاظ تو اس سے کلام کے اندر لذت پیدا ہو جاتی ہے. کل جدید لذیذ, ہر نئی چیز ذرا لذیذ ہوتی ہے, سننے میں اچھا لگتا ہے, پڑھنے میں اچھا لگتا ہے. معنویت کی گفتگو نہیں ہو رہی تھی, خالی لٹریری ویلو ادبی حیثیت اس کی. رہ گئی بات یہ کہ اس میں ہر ایک کو مومنین, موقنین اور عاقلین, متفکرین, یہ چاروں الگ کیٹیگریز ہیں, سب میں الگ الگ یہ درجات ہیں. جب آسمان اور زمینوں کے راز کے جاننے کی بات آئی تو صرف مومنین کے لیے کہا گیا ہے, یہ نشانیاں صرف مومنوں کے لیے. اس لیے کہ اہل مکہ مشرک ہیں, کافر ہیں, کیا ان کو نہیں معلوم کہ آسمانوں میں نکلے ہوئے تارے کسی عظیم ہستی کی طرف دلالت کر رہے ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم ہے کہ جس زمین پہ وہ چلتے ہیں اس میں ریگزار بھی ہوتا ہے, پتھریلی زمینیں بھی ہوتی ہیں, دلدل بھی ہوتا ہے, سبزہ زاریاں بھی ہوتی ہیں اور ہر زمین کے الگ الگ خصوصیات ہیں؟ جو چیز ہیوسٹن میں پیدا ہوتی ہے وہ کیلیفورنیا میں نہیں ہوتی, جو کیلیفورنیا میں پیدا ہوتی ہے وہ لگا دیجیے آم دیکھیے ہوتا ہے یہاں پہ, جو آپ فلوریڈا میں چیز پیدا کر سکتے ہیں پیدا کر کے دکھلا دیجیے, جو فلوریڈا میں پیدا ہوتی ہے نیو یارک میں نہیں ہوتی, نیو یارک میں جو پیدا ہوتی ہے ٹورنٹو میں نہیں ہوتی, جو ٹورنٹو میں ہوتی ہے افریقہ میں نہیں ہوتی. خصوصیات زمین, اور ہر زمین کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں اصلی اعتبار سے. اور رہ گئی بات عقل انسانی جتنی بلندیوں پر جاتی گئی زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے اللہ کے راز آشکارا ہوتے چلے گئے. یہ عراق کی جنگ کیوں ہوئی, کیوں اٹیک پر اٹیک ہو رہا ہے؟ کیا بڑی ہریالی والی زمین ہے, پہاڑ نہیں وہاں پہ ہیں. آخر 22 سال سے سعودیہ کے ریگزار میں فوج رکھنے کا کیا مطلب تھا؟ افغانستان میں کون سے بہت آسمان سے خون برس رہا ہے؟ خون میں سہرا چالو, بے خودی بے زبان نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. غالب نے کہا تھا نا, بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. معلوم یہ ہوا کہ معدنیات کے اندر, زمین کے اندر معدنیات, اتنے طرح کے اللہ نے معدنیات رکھے ہیں, اتنے طرح کے معدنیات رکھے ہیں کہ پہلے آدمی اس کو جانتا تھا صرف کوئلہ زمین کے اندر سے پیدا کیا جاتا اور سونا بس. کچھ لوگ نمک کی کانیں بھی تلاش کر لیا کرتے تھے. زمانہ اور ترقی یافتہ ہوا تو اس میں سے پارا گندھک وغیرہ بھی نکالا جانے لگا, اور ترقی پیدا کیا انسان نے تو اب اس کے اندر سے وہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں جو دنیا میں سونے سے مہنگی ہوتی ہیں. یورینیم سب سے مہنگی چیز ہے صاحب, یہ کون تو کس کے لیے ہے؟ یہ مومن کے لیے جو اللہ کی طرف ایمان رکھتا ہے. مگر سوال پیدا ہوا اگر مومن کے لیے تو فائدہ یہ کہ اٹھا رہے ہیں. قرآن فائدے کے اٹھانے سے بات نہیں کر رہا ہے, قرآن اس امر سے گفتگو کر رہا ہے کہ اس پر عقیدہ صرف مومن رکھتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ ان سر بستہ رازوں کی خالق و مالک ہے. اب اس سے فائدہ جو اللہ کے احکام کی پیروی کر کے اس کے بتائے ہوئے شیڈول کے مطابق یا اسکیڈول کے مطابق اپنی تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتا چلائے گا, فائدہ اٹھائے گا. اللہ نے مسلمانوں کو 500 سال تک, 700 سال تک, 800 سال تک جب دیا تھا تو فائدہ اٹھاتے رہے. اس کے بعد عیاشوں کی حکومت آئی, عیاشوں نے آئے کوشیاں کرنی شروع کر دی, اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اٹھا کر کے دوسری قوموں کو ڈال دی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک قوم خود اپنے آپ کو بدل نہ ڈالے. تو یہ سربستہ رازوں کا جاننے والا اللہ اور اس کے رازوں پر یقین اور ایمان رکھنے والا کون؟ مومن. الایمان والاسلام, الایمان الاعتقاد. تم نے کہا میں نے مان لیا, تم نے کہا میں نے مان لیا, اور جانتے ہیں ایمان, ایمان اس کو کہتے ہیں جس کے اندر شک نہیں ہوتا ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ شک اور ایمان میں بالکل یعنی آگ اور پانی کا مسئلہ ہے. جب شک ہوگا تو ایمان نہیں ہو سکتا, اور جب ایمان ہوگا تو شک نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے بندے مومن اس پر ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ شک کی ہوا تک نہیں لگ سکتی. بڑی تفصیلات ہیں. پھر قرآن کہتا ہے اور تمہاری پیدائش میں اور جو جانوروں پھیلاتا ہے ان میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے. اب صاحب دیجئے وہاں مومنین تھا یا یوقنون آ گیا, موقنین. اب دیکھیں عالم سر و اسرار اور راز و رموز سے باتیں ظواہر تک آ رہی ہیں. اپنے وجود میں غور کر لو, یہ اونٹیں چراتے ہو, بکریاں چراتے ہو, دمبے چراتے ہو, بھیڑیں چراتے ہو, تمہاری زندگی کا مدار یہی ہے, گھوڑے خچر گدھے انہیں تو دیکھ لو. اللہ تبارک و تعالی جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اونٹ پیدا کیا تو سیدھا سا لمبی کر دی, پیر لمبے کر دیے, سر چھوٹا کر دیا. اور کہتا ہے کہ انظر الی الابل کیف خلقت, دیکھو اونٹ کو اللہ نے کیسا بے مثال پیدا کیا ہے. اس کو اردو کی مثل مشہور ہے کہ اونٹ اونٹ تیری کون کل سیدھی, قرآن اٹھی ہوئی ہے, پیر گر ہے اور سب گردن اتنی لمبی ہے, اور کیا کمال اس کے اندر عطا فرمایا کہ صحرا کا جہاز کہا گیا ہے. اسے کوئی جانور صحرا میں وہ کام نہیں دے سکتا جو اللہ نے اس کو دیا ہے. کتنا صابر حساب, ہفتے ہفتے بھر ایک بار پانی پلا دیجئے تو ہفتے بھر پانی پلانے کی ضرورت نہیں. ایسے صحابہ میں اونٹ کی جو خدمات ہیں, خاص طور سے اسلامی تاریخ میں اونٹ اور گھوڑوں کی جو عزت ہے وہ کسی اور جانور کو نہیں مل سکتی ہے. یقین کر لیجیے صحابہ کرام اونٹوں پر سامان ملاتے تھے, سفر بھی کرتے تھے. اونٹ ایک ہفتے کا پانی اسٹور کر لیتا ہے, اور صحابہ کرام جب ان کو پیاس لگتی تھی جنگوں میں تو اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے, اور جو پانی اسٹور کیا ہوتا اونٹ اسی پانی کو پیا کرتے تھے. اللہ دیکھو, تو اپنی ذات سے جانوروں کی ذات سے تم اب رموزوں اسرار سے نکل کر کے ظواہر کی طرف آؤ. تو یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے. یہ درجہ مومن کے درجے سے کم ہے, اس لیے ظواہر کے حدود تک گفتگو شروع کر دی گئی. اچھا پھر اس کے بعد کیا بات بات فرمائی؟ اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں اور اس میں کہ اللہ نے آسمان سے روزی کا سبب یعنی بارش اتارا تو اس سے زمین کو اس کے مرے پیچھے زندہ کیا, اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں عقل مندوں کے لیے. اس سے اور آگے بڑھی اب جانوروں کی خلقت تو بہرحال کسی حد تک ایک مطلب کی تجربیاتی مرحلہ ہے, لیکن یہ دیکھو رات آئی دن چلا گیا, دن آیا رات چلے گی. بڑی موٹی مثال قرآن بیان کر رہا ہے, بڑی موٹی. اور کیا ہے؟ بادل آیا, بارش برس گئی, زمین سوکھی تھی, پودے نکل آئے, اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ہوا چلی, اور ہواؤں کی کیفیات, مشرق کی ہوا چلے تو بارش لائے, مغرب کی ہوا چلے خشکی پیدا کرے, شمال کی ہوا چلے خشکی پیدا کرے, جنوب کی ہوا چلے تو پھلوں میں درختوں میں پھل بہت اچھے لگے وغیرہ 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 خصوصیات ہر ایک کی. یہ بالکل موٹی عقل والوں کے لیے. اس نے کیا کہا؟ آیات لقوم یعقلون, جن کو عقلیں اللہ نے دی ان کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اتر رہا ہے. اب بتاؤ اہل مکہ, ان ترتیب کے ساتھ قرآن کا مقابلہ کر رہا ہے؟ بتاؤ یہ رموز, یہ اسرار, یہ بلیغ انداز, یہ مفہوم کی گہرائیاں کس کے کلام میں تمہارے اللہ لٹکا ہو دیکھیں گے. اللہ تلک آیات اللہ. اب دیکھو آخر میں نا قرآن نے کہہ دیا تلک آیات اللہ, یہ اللہ کی آیتیں اور ان کی نشانیاں اللہ کی ہیں. نتلو علیک بالحق, ابن حبیب جو ہم آپ کے اوپر سچ سچ حق حق بالکل تلاوت کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, جبریل امین قرآن مقدس کی تلاوت رسول کریم پر کر رہے ہیں, اور اللہ فرما رہا ہے کہ اب ان سے کہو کہ یہ حق کلام اس کے مقابلے نہ ہو. سب یہ دیکھیں, دیکھو قرآن تک دیکھتے جائیں, سب یہی حدیث بعد اللہ و آیات یؤمنون, پھر اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے لوگ؟ جب یہ نہیں مان سکے, یہ نہیں مان سکے تو بقیہ رہ کیا جاتا ہے ان پہ, ان کے اوپر اپنے ہاتھ میں تراشے ہوئے خالی بت. اللہ کیا اسلوب ہے یار قرآن کا, غور کر قرآن. ویل لکل افاقن حفیظ, خرابی ہے بڑے بہتان والے گنہگار کے لیے. آیتیں اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس پر پڑھی جاتی ہیں, پھر ہٹ پر جمتا ہے, یعنی جو صرف ہو مستقبرن, یعنی اپنے غرور پر اڑ جاتا ہے. ثم یصر مستقبرن, پھر اپنے غرور پر اڑا رہتا ہے. اللہ اللہ نے سنا ہی نہیں تھا, دیکھو سنا ہی نہیں. اللہ میں سما تبشر ہو گیا تھا, تو اس نادان سے کہہ دو کہ اللہ کا ادا بڑا دردناک ہے. دردناک ادا آپ کو بتا دو, کہ اللہ کا دردناک ادا تو مل سکے گا. اب یہ بات سنو, اس سلسلے میں علماء کا قول کہتے ہیں کہ نضر بن حارث ایک مشرک تھا جو ایرانیوں کے قصے لوگوں کو سنایا کرتا تھا, اور وہ کہتا تھا کہ تم قرآن پاک کو کیا سنتے ہو, میں اس سے اچھے قصے تم کو سناؤں. یہ دیکھو اسفندیار کے قصے, یہ شیریں پروین کے قصے, یہ خسرو پرویز کے قصے, یہ فلاں کے قصے, پرانے زمانے کے لوگوں جیسے, میں اس سے اچھی کہانیاں تم کو سناتا ہوں. تو قرآن اسی کو چیلنج کر رہا ہے. افاق الافیل, افاق کہتے ہیں افکن کی جمع, افق معنی جھوٹ, اور افاق کہتے ہیں مبالغہ ہے, یہ بہت جھوٹ بولنے والا, جو اپنی زبان میں ترجمہ آپ کذاب کر سکتے ہیں. کذاب بڑا جھوٹ بولنے والا ہے. اس سے کہہ دیجیے کہ ویل ہے, ویل ویل بڑی خوفناک بات ہے. ویل لکل ہمزت اللمزہ, سامنے عیب بیان کرنے والا, پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا, اس کے لیے فویل للمصلی الذین هم عن صلاتهم ساهون, تو جو اپنی نمازوں کو تساہلی اور دیر سے پڑھتے ان کے لیے ویل. دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں جا رہی ہے, جھوٹ بولنے والے کے لیے ویل, عیب نکالنے والے اور غیبت کرنے والے کے لیے ویل, نماز کو وقتوں سے مؤخر کرنے والے کے لیے ویل. تین آیتیں میں نے پڑھ کے سنا دی. ایک جرم اس اندازے میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ سزا اگر یکساں ہے تو جرم اگر متفرق ہو, جب بھی ان جرموں کو کوئی ہلکا بظاہر محسوس ہوتا ہو, لیکن وہ جرم اسی لائق ہے کہ سزا یکساں دی جا رہی ہے. تو اب جو اللہ کی ذات پر بہتان باندھ رہا ہے نظر بن حارث, کہ میں تمہیں آؤ تمہیں ایرانیوں کے قصے سناؤں, جھوٹ باندھ رہا ہے کہ میں اس سے اچھا قصہ سناؤں گا, اللہ کے کلام سے اچھا قصہ کس طرح. اور دوسری بات یہ کہ جو منہ پر عیب نکالے اور پیٹھ پیچھے غیبتیں کرے,
اس کا بھی جرم بالکل اس کے برابر ہے. اور تیسرا جرم یہ کہ جو لوگ وقت گزر جانے کے بعد اپنی نماز میں پڑھتے ہیں اس کا جرم ہی نہیں برابر ہے. تو یہ نظر بن حارث کے بارے میں آئے تھے کریمہ اتری کہ اس سے کہو کہ قرآن پاک کو سنیں, محبوب پاک کی زبان پاک سے سنیں, دیکھے پڑھے اس کو, سمجھے اس کو, تاکہ اس کے دماغ میں یہ بات آئے کہ قرآن کوئی معمولی بات نہیں ہے, قرآن مقدس بہت ہی عظیم اسلوب کی حامل کتاب ہے اور وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا, اور جو ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے اس کی ہنسی بناتا ہے ان کے لیے خواری کا عذاب. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ, اس کے پیچھے جہنم ہے. وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ, اور انہیں کچھ کام نہ دے گا ان کا کمایا ہوا اور نہ وہ جو اللہ کے سوا حمایتی مددگار ٹھہراتے ہیں. ولو عذاب عظیم, اس کے لیے بڑا عذاب ہے. ھذا ھدى والذین کفروا بآیات ربہم لهم عذاب من رجز الیم, یہ راہ دکھانا ہے اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے دردناک عذاب میں سخت تر عذاب ہے. یہ چار آیتیں ہیں, ان چاروں آیتوں کو آپ دیکھیں, ان چاروں آیتوں کا انداز کیا ہے؟ آیت نمبر 8 میں کیا کہا؟ فبشروا بعذاب علیم. آیت نمبر 9 میں کہا لہم عذاب مہین, دیکھیں کتاب دیکھیں. آیت نمبر 10 میں کہا لہم عذاب عظیم. آیت نمبر 11 میں کہا لہم عذاب برز علیم. ایک عذاب کو کن کن پیرائے بیان میں قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن جب تلاوت کی گئی تو ان آیتوں کو دیکھا کیجیے, سمجھا کیجیے کہ مطلب آخر وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ عذاب العلیم ہے, یہاں عذاب المحین ہے, یہاں عذاب العظیم ہے, یہاں عذاب الرزن العلیم ہے. وجہ کیا ہے, یہ کیا ضرورت پڑی اس کی؟ میں نے کہا نہیں کہ یہ فصاحت و بلاغت کا اسلوب جو قرآن کا ہے نا, اس کا دنیا میں کوئی کتاب جواب نہیں دے سکتی, نہ ہو سکتی. اللہ, اب یہ پورا منظرنامہ اسی نظر ابن حارث کے اس میں ہے کہ یہ سیاہ دل بدبخت کفر و شرک کا پلندہ یہ قرآن مقدس کو سنتا ہے اور سننے کے بعد اتنا سخت دل ہے کہ ذرا بھی قرآن مقدس کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے. جیسے کہہ دیجیے علیم دردناک, مہین ذلت والا, ایسا ذلت والا آزاد. سزا دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک سزا وہ ہے کہ بڑا آدمی جب قید کیا جاتا ہے تو اس کے لیے تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہے, اس کے کمرے میں ٹی وی بھی ہے, اخبارات بھی ہے, ٹیلی فون بھی ہے, اور جو بات آپریٹ کیا تھا اس کو. لیکن یہ کہ ہوتا ہے, ایک وہ ہے کہ جو ان سب چیزوں سے الگ کر دیا گیا, چلو چکی کے پارٹ کی طرح صبح سے لے کر کے شام تک پیستے رہو اور ذلت کا عذاب برداشت رہو. کہتے ہیں نہیں کہ اتنے سال قید با مشقت, تو قید با مشقت عذاب مہین. پہلے والا دردناک, پھر کیا کہا عذاب عظیم, پھر معلوم ہوا کہ عذاب کی اور بھی قسمیں ہیں. کچھ عذاب وہ ہیں کہ جو چھوٹے ہوں گے, کچھ عذاب وہ ہیں جو بڑے ہوں گے. قرآن کسی کو ایک اور جگہ کہہ رہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, کہ ہم ان کو بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹے عذاب بھی دیتے رہیں. چلو بھائی, ایک آدمی کو کینسر ہو گیا, کینسر تو خود ہی اس کا بڑا عذاب ہے, لیکن کینسر ہونے کے ساتھ ساتھ زدرا بھی اس کو ہو جاتا ہے,
موشن بھی آنا شروع ہوتا ہے, گھٹنے میں درد بھی ہونا شروع ہو گیا, کان میں بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے کبھی کبھی. وہ بڑا عذاب اپنی جگہ پڑا ہوگا, یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بس اور تنگ کر رہے ہیں, عذاب عظیم. اور اس کے بعد پھر اب جب آیت نمبر 11 ہے تو اس میں کیا کہا, رجز علیم. رجز اور عذاب میں فرق بیان کرتے ہوئے لسان العرب کے اندر اس کے مصنف ابن منظور, علامہ ابن منظور نے لکھا ہے, اللہ قال ابو اسحاق ومعنى الرجز في القرآن هو العذاب المقلقل لشدته وله قلقلة شديدة متتابعة. یعنی ابو اسحاق کہتے ہیں کہ رجز کا لفظ جو قرآن میں مذکور ہے اس کا معنی ایسا عذاب جو اپنی شدت کے باعث لرزہ خیز ہو, اس کے جھٹکے شدید اور لگاتار ہوتے, یہ رجز ہو گیا. تو اب دیکھیں, یہ میرے کلام کا انکار کر رہا ہے, اس سیاہ دل سے کہہ دو کہ اسے عذاب علیم بھی ہوگا, عذاب مہین بھی ہوگا, عذاب عظیم بھی ہوگا, رجز علیم بھی ہوگا. اس کے لیے کہاں تک بچ کر کے جائے گا, لا الہ الا اللہ, قرآن کو اس اسلوب میں پڑھا جائے, ہے نا, اللہ بلائے اپنے ان کو جو ہے جن کی پرستش کرتا تھا بتوں کو, بلائے کہ آئیں اس کی حمایت کریں, بچائیں اس کو عذاب سے. اللہ کی گرفت بڑی مضبوط, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے, بہت سخت ہے تیرے رب کی گرفت, بچ کے جا نہیں سکتا ہے. یہ گفتگو مکمل ہوگی صاحب. اخیر میں جب آیت نمبر 11 آئی تو قرآن نے کہا ہدا ہدا, یہ قرآن کیا ہے, ہدایت ہے, مکمل ہدایت ہے, مکمل ہدایت ہے. لیکن مقام تعجب یہ ہے کہ جن کے دل سخت ہیں کفر کے باعث, جو اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھ کر کے بھی انکار کرتے ہیں, وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح سے کہ ایسا شخص جس کا معدہ صحیح ہو اس کو آپ بادام کھلاؤ, دودھ پلاؤ, اچھے اچھے فروٹ, اچھے اچھے طاقتور غذائیں کھلاؤ تو اس کا بدن گروتھ کرے گا اس سے. لیکن اگر معدہ کمزور ہے, جہاں اس نے بادام کھانا شروع کیا اس حال یعنی موشن آنا شروع ہو گیا, جہاں اس نے کوئی اور غذا کھانی شروع کی گلے میں درد شروع ہو گیا, کبھی نزلہ ہے, کبھی یہ ہے, کبھی بدن میں درد, کبھی گھٹنوں میں درد, تو پتا چلا کہ غذا کی تاثیر میں نقصان نہیں ہے, غذا اپنی جگہ مکمل مؤثر صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. ہدا ہدا یہ مکمل ہدایت ہے, لیکن نقصان کا ہے, دلوں پر ایسی زنگ پڑی ہوئی ہے کفر شرک کی کہ اب یہ ہدایت کا فائدہ کم آپ کو حاصل نہیں کر سکتا. اللہ پیرائے بیان پھر بدلا, اس کے بعد کیا ہے, اب نعمتوں کے اقرار کے حوالے سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نادانو, یہ قرآن تو تم نے سنا بھی, ہمارے دماغوں کے اندر کیڑے تھے قبول نہیں کر سکے, اب آؤ اللہ کی ان نعمتوں کو تم دیکھو کہ اس نے تمہارے لیے کتنی نعمت عطا فرمائی ہے, کم از کم نعمت ہی کے حوالے سے اس کی ذات کا اقرار کر لو. ترجمہ پڑھے مسلم, اللہ الذی سخر لکم البحر, یہ مفہوم کئی جگہ سے پہلے گزر چکا ہے, اللہ ہے جس نے تمہارے بس میں دریا کر دیا کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں. کیا کہا قرآن نے, اس کے حکم سے, لتجری الفلک فیہ بامرہ, اس کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں, اور کیا, اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو, اور اس لیے کہ حق مانو. لعلکم تشکرون کا ترجمہ امام اہل سنت نے جو یہاں کیا ہے, اس سے زیادہ خوبصورت ترجمہ اس آیت پاک کا نہیں ہو سکتا ہے. بڑا عام سا ترجمہ لعلکم تشکرون کی طرف شکر کرو, نہیں نہیں نہیں, شکر اس وقت ہوتا ہے جب حق کے نعمت کا اعتراف کر لیا جاتا ہے, جب تک نعمت کا اعتراف ہی نہیں کرے گا شکر کیسے کرے گا؟ تو پہلے حق مان لو، جب حق مان لو گے تو شکر خود بخود جاری ہو جائے گا. یہ ہے کلام. میں اس لیے کہتا ہوں کہ امام اہل سنت کے ترجمے میں جو خوبی ہے اردو کی کسی ترجمے میں نہیں پا سکتے. بعد میں مودودی صاحب نے اس ترجمے سے بڑا فائدہ حاصل کیا ہے. تفہیم القرآن میں نا، تفہیم القرآن کے بارے میں بتا دو، میں پہلے تفہیم القرآن کو سمجھتا تھا کہ مودودی صاحب کی ذہنی کاوش ہے، میں سمجھتا بڑے بالغ نظری کے ساتھ لکھا ہے. جب میں نے کثیر پڑھنا شروع کیا تو مجھ کو اتنا افسوس ہوا، دو شخصیتوں کے بارے میں ان کا گراف ایک بیگ نیچے جو گرا ہے میرے نگاہ میں، اس کا کوئی حد نہیں. ایک مودودی صاحب، ایک مصباح اللغات، ایک عربی کی لغت ہے، اس کے مصنف عبد الحفیظ بلیامی، ان کے بارے میں ایز اے طالب علم کیونکہ وہی کتاب دستیاب تھی ڈکشنری کے اعتبار سے، اس کو دیکھتے تھے تو بڑا قابل آدمی تھا. کتنی لکھ ڈالی. جب المنجد کا مطالعہ کیا تو اس کا گراف ایک بیگ زیرو پہ آ گیا. یہی صورت حال. مودودی صاحب کی پوری تفہیم القرآن ابن کثیر کا ترجمہ ہے، تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ ہے. انہوں نے جہاں اپنا پچر لگانا شروع کیا تو پتا چل گیا کہ صاحب یہاں ریشم کے اس میں کپڑے میں تاج کا پیوند لگایا گیا ہے. اور اسی طرح سے عبدالحفیظ بلیامی صاحب نے بالکل المنجد کا ترجمہ کر دیا ہے. یہاں تک کہ جو خصوصیات المنجد میں افعال کی لکھی گئی تھی اس کا بھی ترجمہ کر کے ثابت کر دیا. لیکن امام اہل سنت کے ترجمے کی خصوصیات میں سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ترجمہ لکھا کیسے گیا. واللہ العظیم اس نابغہ شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ زہر کے بعد سیدی عادت کھانا کھاتے تھے. کھانا کھانے کے بعد 20 سے 25 منٹ آدھا گھنٹہ قیلولہ کرتے تھے. اسی وقت لکھاتے تھے اس کو، خود لیٹے رہتے تھے، قرآن مقدس کی آیت کریمہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک پڑھتے، کرسی پر بیٹھے رہتے تھے لوگ، ایک آیت پڑھتے، اس کا ترجمہ لکھاتے، اور اس کے بعد وہ لوگ اس کو لے جا کر کے پھر تفسیروں سے تیلی کرتے. تو جو آراز جان کے رہتے ساری تفسیروں سے تیلی کرتے. یہ مکمل کرامت سیدی اعلی حضرت قرآن کا ترجمہ، یہ مکمل کرامت ہے سیدی اعلی. یہ تو سیدی اعلی کا قلم ہی مکمل کرامت ہے، لیکن قرآن پاک کا یہ ترجمہ اتنی عظیم کرامت جس کا کوئی حدیث نہیں آ رہا. دیکھیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ حق مانو. بڑا سادہ ترجمہ کیا، ترجمہ ہو سکتا تھا اور تم شکر ادا کرو، لیکن نہیں. اعتراف نعمت کے بعد تب شکر ہوا کرتا ہے. پہلے اعتراف نعمت تو ہو لے، اور تم اعتراف نعمت ہی نہیں کر رہے تو شکر کیسے ہو پائے گا؟ اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہے کہ تمہارے یہاں کشتی بانی کا میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن مقدس کے اولین مخاطب کون لوگ ہیں؟ اہل مکہ، اہل مدینہ. پہلے مخاطب کون لوگ ہیں؟ اہل مکہ، اہل مدینہ. اور اس کے بعد مقام ثانویت میں پورا عالم اس کا مخاطب ہے. اسی لیے قرآن مقدس کی آیتیں جو اتری ہیں، کرائیٹیریا پورا مکہ اور مدینہ کا ہے، شرفہم اللہ تعالی. لیکن اس کے منظر نامے میں جب ہم پوری دنیا کا جائزہ لے رہے ہیں، ماضی کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے، جو مورخین آئیں گے جائزہ لیں گے، تو قرآن مقدس کی ایک ایک آیت ہر زمانے کے لیے وہی مفہوم رکھتی جو اس وقت رکھتی تھی. ایسا نہیں کہ اس میں کوئی تعبیر کی گنجائش کرنی پڑے، کچھ گھٹانا پڑ جائے، کچھ بڑھانا پڑ جائے، نہیں. جو لفظ جس اعتبار سے جہاں رکھا گیا ہے وہ مانا اسی اعتبار سے اس زمانے میں پیدا رہا ہے. سبحان اللہ. تو کیا کہا کہ ایسا کرو گے تم؟ اب دیکھو تم کشتی والے بڑے مشہور ہو نا، دور دور تک تم کشتی چلا کر کے جاتے ہو. یہ بتاؤ کہ یہ کشتی کیوں چلتی ہے، کیسے چلتی ہے؟ اگر تم یہ کہو صاحب ہمارے ملا اس کو چلاتے ہیں، بےخوف آدمی، کہیں ملا سے کشتی چلتی ہے؟ جب ملا ہی چلاتے جب طوفان آتا تب کیوں نہیں چل پاتی کشتی؟ جب مخالف ہوائیں چلتی ہیں تو ہمارے مستول وہ چادریں جو لگاتے ہیں اس کے اوپر، جس سے ہوا کے دباؤ پر کشتی چلتی رہتی ہے، جب ہوا مخالف ہو جاتی تب کیوں نہیں تمہارے ملا چلاتی؟ نہیں، غور کرو اس کو، یہ اللہ کے امر سے چلتی ہے.
اللہ چاہتا ہے تب چلتی ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں چلتی ہے، ہے نا؟ بغیر اس کے حکم کے ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھو کہ تم دور دور تک یمن سے لے کر کے سیریا تک اپنی تجارت کا، بزنس کا دائرہ پھیلا چکے ہو. تمہاری حیثیت کیا تھی یار؟ سخت قسم کے گرم دنوں میں تمہارا گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا، لیکن کس قدر اللہ نے تمہارے اندر فکری ارتقا پیدا فرمایا، فکری ارتقا پیدا فرمایا. ایک طرف تمہارے لیے بحری سفر کو آسان کیا اور دوسرے تمہارے لیے بری سفر کو آسان کر دیا. ادھر کشتیوں سے چلو اور ادھر اونٹ سے چلو. اب دیکھیں اس پہ سخرا جو فرمایا گیا، سخرا تسخیر کرنا، تسخیر کا معنی بیان کرتے ہوئے زجاج نے لکھا ہے کہ تسخیر و معافی سماعت تسخیر الشمس والقمر، یعنی تمہارے لیے اللہ نے ساری چیزیں مسخر کر دی. سورج تمہارے لیے بنایا گیا، چاند تمہارے لیے بنایا گیا، ہوا تمہارے لیے بنائی گئی، زمین تمہارے، سب تو تمہارے لیے بنایا گیا. تو اب یہ سوچ تو کس لیے بنایا گیا ہے؟ اب تو بتا تو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ سب کچھ تو اللہ نے تیرے لیے بنا دیا، مگر تجھے جب بنایا نا تو لیا بنا شاہکار فطرت بنا کے بنایا، ایسا صفا شفا آئینہ بنا کے پیدا کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کی صفات تیرے وجود میں دیکھی جا سکتی ہے. انسان ہو رہی میں نا، تو تیرے آئینے میں اس کا رحم جھلکنا چاہیے. وہ کریم ہے، تیرے آئینے حیات میں اس کا کرم جھلکنا چاہیے. وہ صبور ہے، تیرے آئینے وجود میں اس کا صبر جھلکنا چاہیے. وہ حلیم ہے، تیرے آئینے وجود میں اس کا حلم جھلکنا چاہیے. وہ ظالم نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے. قرآن جگہ جگہ اس کو تاکید کرتا ہے کہ مولا علیہ رضی اللہ عنہ العبید، کہ اللہ اپنے بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا ہے. میں اسے پہلے بتا چکا ہوں ظلم کسے کہتے ہیں. ظلم اسے کہتے ہیں کہ کسی شے کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کے خلاف استعمال کرنا. تو جب تم جرم کرو گے اس کی سزا دی جائے گی، تو ظلم نہیں ہو، وہ قانون ہے. اسے کیا قانون کہتے ہیں؟ تمہیں بنایا گیا عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی وحدت اس کی ذات پر ایمان لانے کے لیے. اب تم اگر کسی بت کے سامنے پیشانی جھکاؤ گے تو تم نے اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا، تو اب اگر اس پر سزا ملی تو ظلم نہیں پائیے. اب مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، ملک ہے اتنا بڑا امریکہ، اس کے قانون ہے. اب اگر کوئی شخص کسی کو راب کرنے کے بعد پکڑا جائے اور اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، تو صاحب کوئی چیخنا شروع کر دے، صاحب یہ تو بڑا ظلم ہوگا اس کو پکڑ لیا گیا. جی نہیں جناب، ظلم نہیں ہے، انصاف ہی. قرآن کہتا ہے وہ علیہ سب اللہ علامی، تو اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جو قانون دیا اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف وہ ایکشن لے رہا ہے، تو اب ظالم نہیں ہوا ہو. تو یہ بندے انسان تیرے وجود سے صبر، حل، مربت، رحم، محبت جھلکنی چاہیے. اگر جھلک کیا رہا ہے؟ وہی جس کو نہیں چاہیے، ظلم، بربریت، حیوانیت، بہیمیت. انسان ہو کر کے انسان کا خون پی رہا ہے، اتنے گھروں کو اجاڑ دے رہا ہے. اتنی یعنی ایک تصویر میں نے دیکھی، اللہ، ایک بچہ چھوٹا سا اپنی ماں کی چھاتی سے لپٹا ہوا، اس کو قتل کر دیا گیا. بتاؤ یہ منظر برداشت کرنے کے لائق ہے کسی کو؟ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ 6 مہینے کا ہوگا، 4 مہینے کا، 5 مہینے کا، سال بھر کا، وہ اپنی ماں کی چھاتی سے لپٹا ہوا، اس کی ماں قتل پڑی ہوئی. تجھے تو آئینے کائنات بنایا اللہ نے، اس ذات کا مظہر بنایا اللہ نے، ہر چیز تیرے لیے مسخر فرما دی. تجھے حیات کی ان تمام تمانائیوں سے آراستہ فرمایا ہے کہ جو ملائکہ کو نہیں دی گئی ہے. یار ملائکہ کو توانائی نہیں دی گئی ہے، تجھے جو عطا فرمائی گئی. ملائکہ کو مسجود لہو نہیں بنایا گیا کہ اس کو سجدہ کیا جائے. تجھے مسجود لہو بنا دیا گیا، تیرا سجدہ کروایا گیا. ملائکہ کو لذت نفس نہیں دی گئی ہے،
مجھے لذت نفس دی گئی ہے. یہ جانتے کتنی بڑی چیز ہے یہ لذت نفس, یہ جس کے پاس ہے وہی جان سکتا ہے. ان بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, بہت گہرائی بول رہا ہوں اس وقت. لذت نفس جو ہے ان ملائکہ کو نہیں دی گئی, صرف تمہیں دی گئی ہے یا پھر جانوروں کو دی گئی ہے, مگر جانوروں کو آزاد چھوڑ دی گئی اور تمہیں پابند کر دی گئی. اس پابندی کے ساتھ تجھے لذت نفس دی گئی ہے, اس پابندی کے ساتھ اگر تو لذت نفس حاصل کرے تجھے دونوں مل گیا, فرشتگی بھی مل گئی اور ابدیت بھی مل گئی, انسانیت و بہیمیت بھی مل گئی. یہ نوازش ہے اس کی, تسخیر تمہاری لکھی گئی ہے. تو اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اپنے حکم سے, بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے. اب یہ آیا اتنی دور کے بعد یہاں کیا کر رہا ہے, لایات القوم یتفکرون, کیا اسرار و رموز سے نکل کر کے اپنے وجود تک بات آئی تھی, پھر اپنے وجود سے نکل کر کے کائنات کی شناخت تک بات آئی تھی, اور پھر کائنات کی شناخت کے بعد تمہاری روزمرہ کی زندگی سے جو فوائد وابستہ ہے اس کی بات آئی, تو یہاں تو کیا کہا, یا تفکر اب سوچو. تو مومن موقن عاقل اور مفکر, وہ یا پتا چلا کہ مفکر کا درجہ مومن اور عاقل اور موقن سے بہت بعد میں آتا ہے, اور جب بہت بعد میں آتا ہے تو کوئی مفکر کسی مومن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یار غور کرنا چاہیے اس پر, کوئی مفکر کسی موقن کسی مومن کسی عاقل کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ بے شک کائنات کے اندر سائنس کے ذریعہ اللہ کے رازوں کی کا سراغ ضرور لگایا جا رہا ہے, مگر یار ویسے قرنی کی چادر کا ایک دھاگا جو ہے نا اس کے برابر یہ کائنات نہیں کر سکتی. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے کا جو تسمہ ہے نا, اس تسمے کے برابر یہ جاہو جلال نہیں ہو سکتا ہے. بلال حبشی کے رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں رکھی ہوئی جو چپل ہے نا, چپل گسی ہوئی چپل, وہ ناخن مقدس کے مقابل میں یہ تصویر کائنات کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اسی لیے وہ مومن تھے تو مفکر ہو. بات سمجھنے کی کوشش کیجیے, آپ لوگ بعد میں ایسے پہلے بڑی تفصیل ہو چکی ہے اس میں, مفکر بہت آخر کا درجہ آتا ہے, اور آج کل لوگ اسی چکر پڑے ہیں. پہلے مومن دیا دیکھو, پہلے مومن ہونے کا دعویٰ کرو, مومن بن جاؤ, ایمان کی سب سے بڑی دلیل تمہارے پاس ہونی چاہیے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب جو چیز خالی ہوتی ہے اس کی جگہ کوئی چیز آئے گی نہیں آئے گی, تو ایمان تو رہا نہیں, اس کی جگہ تحقیر آ گئی ہے تو مفکر نہ ہو. مومن بننے کا کوئی شوق نہیں ہوتا. ایک صاحب کے دروازے پر لکھا ہوا تھا, نمازی عبد الرؤوف, کوئی مسخرہ گزرا ساری, آج تک تو یہ بات سمجھ آتی تھی کہ حاجی عبد الرؤوف, حاجی عبد الولی عبد القاسم, یہ نمازی عبد الرؤوف کا مطلب ہے. ارے کہا جی سی بات تم لوگ کرتے ہو یار, وہ زندگی میں ایک مرتبہ حاج کر کے آتا ہے صرف ایک مرتبہ, تو حاجی بن جاتا ہے. میں صرف پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہوں, کیا میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ یہ ہوا وہی کہ جائے خالی دیوا ویرن, خالی جگہ کو شیطان کیپچر کر لیا کرتا ہے. کیونکہ ایمان ایقان ایزان اور عقلی بصارت ہمارے اندر سے خالی ہو چکی ہے, اب لے دے کر کے کیا رہ گئی ہے, وہ جگہ رہ گئی ہے کہ جو اس کے خالی ہونے کے بعد جو چیز اس کو کیپچر کر رہی ہے اسی کا نام ہم نے فکر دے دیا ہے. بڑے مکانات بنانا پڑتے ہیں, سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی قوت وہ کیا ہے؟ اسی لیے اولین مرحلے میں مومنین کہا تھا, وہ فکری نہیں کہا. آگے بڑھیں, ایمان والوں سے فرماؤ
در گزر کریں ان سے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، جو بھلا کام کرے تو اپنے لیے اور برا کرے تو اپنے برے کو، پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے. غور کریں اس آیت کریمہ کے اوپر کیا کہا. یہ بات اصل میں تھی کہ مشرکین کی طرف سے بار بار صحابہ اکرام پر اٹیک اور اعتراضات کی بوچھار ہوتی تھی، تو صحابہ اکرام اس سلسلے میں بڑے دل برداشتہ کبھی کبھی ہو جاتے تھے. تو قرآن مقدس نے حکم دیا کہ میرے حبیب ان کفار و مشرکین کو جو کر رہے ہیں کرنے دیجیے، کرنے دیجیے، آپ اپنا کردار و عمل جو نبوت کی شایان شان ہے وہ پیش کرتے رہے ہیں. اگر انہوں نے قبول کر لیا تو سبحان اللہ، اگر نے قبول نہیں کیا تو بولیے. ایمان والوں سے فرماؤ درگزر کریں ان سے جو اللہ کے دنوں کو امید نہیں رکھتے، ان کو اللہ سے امید ہی نہیں تو آپ قائد ان کے پیچھے پڑے گی. یار اس میں آیات اللفوں میں تفکرون میں ایک کرم شاہ اظہری صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی تھی، تفصیل میں بھول گئی بات، اسی سے کہے چاہیے آیت کا بڑی پیاری بات لکھی ہے، سنا دوں اس کو. یہ بالکل اسی آیت کریمہ کے ذمن میں لائے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا شہر آفاق سائنسداں تھامس ایڈیسن نے، ایڈیسن جس نے 1000 سے زیادہ ایجادات کی، دیکھو اس کہنے لگا میرے متعلق لوگ کہتے ہیں میں بہت بڑا موجد ہوں. یہ بالکل غلط ہے، میں قطعا ایسا موجد نہیں جو قابل ذکر ہو. جب میں سوچتا ہوں کہ میں ایک زیرک یعنی ذہین اور فطین جینیس، ایک زیرک انسان تو تجھا ایک بیوقوف آدمی بنانے پر قادر نہیں جو احمقوں کسی باتیں کر سکے، اس کے باوجود مجھے موجد کہنا بڑی بے انصافی. پھر اس نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دیٹ از دا ریئل انوینٹر، حقیقی موجد وہ ہے. اب اندازہ لگائیں اس نے کس قدر کھل کر کے اعتراف کیا ہے اس بات کا اللہ کی خلاقیت اور اس کی یعنی فاعلیت کا. وہ فعال لما یرید، بہرحال بھول گیا تھا ایک بیک دماغ میں آ گیا. اچھا تو اب چلے ہیں نظر پھیر لیں، سے نظر پھیر لیں. اس آیت کریمہ کے تعلق سے چند قول امام قرطبی نے نقل کیے ہیں، ملاحظہ فرمائے. نمبر ایک کہتے ہیں کہ آیت ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے، غزوہ بنی مصطلق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مریسیع، آج اس کی تحقیق ہوئی، اب تک میں اس کو غزوہ مریسیع بولتا تھا لیکن ورڈ اگزیکٹلی غزوہ مریسیع لفظ ہے. یہ ایک جگہ تھی اس میں مدینہ منورہ کے باہر پڑتی تھی، اسی کو غزوہ مریسیع بھی کہتے ہیں، غزوہ بنی مصطلق بھی کہتے ہیں. تو ہوا تھا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور مجاہدین کے ساتھ وہاں پہ قیام فرمایا. تو ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا بئر مریسیع یعنی مریسیع کا کنواں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں پر تشریف لے گئے، اور اسی بیچ میں عبداللہ ابن ابی، جانتے ہیں نا اس کو، رئیس المنافقین، دا لیڈر آف ہائپوکریٹس، رئیس المنافقین، اس نے اپنے غلام کو بھیجا جا کر کے پانی لے آؤ. تو جو پانی لے کر کے آیا تو ذرا دیر ہو گئی، اس نے پوچھا کہ کیوں دیر ہوئی، تو کہنے لگا کہ میں جب گیا وہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ عمر کنویں پر موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑے نہ بھر لیے جائیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ابو بکر صدیق کے گھڑے نہ بھر لیے جائیں
اس وقت تک کسی کو پانی نہیں دیا جائے. تو جب ان دونوں حضرات کے گھڑے بھر لیے گئے اور بقیہ ان کے جو یعنی لوگ تھے ان کو جب نواز دیا گیا تو پھر میری باری آئی اس وقت پانی لے کر کے آیا. کہنے لگا کہ سمن کلب کا یا کلو, یہ جملہ جس کا ترجمہ کرو سمن کلب کا یا کلو, اپنے کتے کو موٹا کر تجھے کاٹے گا, اپنے کتے کو موٹا کر تجھے کاٹے گا, کسی نہ کسی نے تو کوئی ڈسے گا کاٹے گا ضرور کھائے گا ضرور. کیا اشارہ سماج اللہ رب العالمین استغفر اللہ, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. اب جو سنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ تو کہتے ہیں تبالغ عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر کو یہ خبر پہنچی تو اس کے قول یعنی اس کی بات کی, فاشتمل علی سیفہ یرید التوجہ الیہ لیقتلہ, تلوار کھینچی تلاش میں نکل پڑے ہر کام کا. حضور کو پتہ چل گیا فوراً, تو اللہ جل شانہ نے آیت دیکھ لی. اب بات سمجھ آئے گی, درود فرما درود فرما, چھوڑ دو اس کو بدبخت کو, چھوڑ دو اس بدبخت کو, اس کے پیچھے مت پڑو, یہ کتے کی طرح سے بھوگ رہا بھوگ رہے تم اس کو. ایک قول نقل کیا گیا ہے نا, دوسرا قول نقل کیا گیا ہے کہ روى عن نور بن مهران قال لما دلت من ذا الذي قضلا فردا عصنا قال يهود الجنبينة يقال له في الناس يحتاج رب محمد قال فلما سمع عمر بذلك اشتمل على سيف خرج في طلبه فجاء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. آية كريمة هي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا, وكون هي جو اپنے رب کو قرض حسن دے گا. جب یہ آیت کریمہ اتری مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا, اس کا نام تھا فنحاس. اس نے کہا کہ یہ لیجیے محمد کا جو ہے اب وہ محتاج ہو گیا ہے. اب کیا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ہو گئی, پھینچی تلوار چل پڑ. تو آج سے کریم اتری جبریل امین تشریف لائے کہ عمر کو روک. اب ایک سوال یہاں دماغ میں آپ حضرات کے آیا ہوگا کہ آیت ایک اور سوال کا انداز یہ کہ واقعہ دو, تو میں اس کو بتاؤں. کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی دو واقعے پر ایک ہی آیت کریمہ اتر گئی, سیم واقعہ تھا اس لیے آیت کریمہ ایک ہی اتر گئی. یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ واقعے متعدد ہیں اور آیت کریمہ وہی آیت کریمہ سیم, اسی لیے سورہ فاتحہ کے بارے میں منقول ہے سورہ فاتحہ دو مرتبہ اتر گئی ہے. سورہ فاتحہ دو مرتبہ اول میں قرآن کی بھی اتری ہے اور آخر میں قرآن کی. آپ نے دیکھا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے تاریخ تفسیر جلالین کے اندر اس کی توضیح فرمائی ہے کہ سورہ ناس سے پہلے بھی آمد و شد. تو کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آیتیں ایک ہی آیت دو تو بار اتر گئی, دونوں بات بات سمجھ میں آ گئی. یہ تاریخی ہے سیدھے اچھا سا, جو بھلا کام ہے تو اپنے لیے, برا کام کرے تو اپنے لیے. جو برا کرے گا تو اپنے لیے کرے گا اور جو بھلا کرے گا تو اپنے لیے کرے گا. بات ختم ہو گیا, پہلو میں مفہوم بدل گیا. اس کے بعد آیت نمبر 16 سے انشاءاللہ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد امام نزول کرم والی و اصحاب باری صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا رسول رب کریم. قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما, اور یا واہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اتنی بار کہیں کرم میں شرف قبول عطا فرما. الہ العالمین قرآن پاک کے مفہوم اور معانی اور گہرائیوں اس کے رموز تک پہنچنے کے لیے ہمیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ و رسول